أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الإمام حسين بن علي عليه السلام حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبره بقتله وقتلي وأن تربتي تكون بقرب تربته فتظن أنك علمت ما لم أعلمه وأنه لا أوتي الدنية من نفسي أبدا ولتلقين فاطمة أباها شاقية ما لقيت ذريتها من أمته ولا يدخل الجنة أحد أذاها في ذريتها درود پڑھیے محمد وآل محمد کرامت و شرف حسینی موضوع سخن ہے اور آپ مومنین کرام و مومنات کی خدمت میں سید الشہداء علیہ السلام کا نورانی کلام جو آپ نے مدینہ سے روانگی سے قبل اپنے بھائی جناب عمر ابن علی ابن ابی طالب کے سوال کے جواب میں بیان فرمایا اسے سرنامہ سخن قرار دیا ہے. سید الشہداء علیہ السلام کے برادر جن کا نام عمر تھا علی علیہ السلام کے بیٹے حاضر ہوئے سید الشہداء کی خدمت میں. جب آل عقیل سے آپ نے ملاقات کر لی یعنی اپنے چچا زاد بھائیوں سے جن کی اولاد میں مسلم ابن عقیل کے بھائی اور دوسرے رشتہ دار تھے جو جناب عقیل کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے, سید الشہداء نے ایک الگ نشست روانگی سے قبل تمام بنو ہاشم کے ساتھ کی اور الگ الگ بھی. اس نشست میں آل عقیل کے ساتھ نشست کی اور انہیں اپنے مقصد سے آگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ میں یزید کی بیعت کا انکار کر چکا ہوں اور اب مدینہ سے نکل رہا ہوں, اپنے قیام کا اور اپنے خروج کا آغاز کر رہا ہوں. تمام بنو ہاشم سے مدد و نصرت کی اپیل کی اور اس نشست کے اختتام پر سید الشہداء علیہ السلام کی خدمت میں یہ بھائی آئے اور وہ لکھتے ہیں, خود ہی روایت کرتے ہیں, یعنی ان کے بیٹے در حقیقت روایت کرتے ہیں, محمد ابن عمر امیر المومنین کے پوتے اس روایت کے راوی ہیں کہ میرے والد سید الشہداء کی خدمت میں گئے, انہیں خلوت میں پایا اور جا کر اپنے خدشات کا اظہار کیا ان الفاظ کے ساتھ کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا ہے اور دوسری طرف سے بہت قبل امام حسن مجتبی علیہ السلام سے میں نے کچھ اور سن رکھا ہے. اس مطلب کو جب ذہن میں یاد ملاتا ہوں اور آج آپ کی بیعت کا انکار جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے خوف آتا ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے بھائی کی پریشانی دیکھ کر بھانپ کر اسے فرمایا کہ اے برادر, جو کچھ تو مجھے کہنا چاہتا ہے وہ میں تجھے بتاتا ہوں. تو مجھے یہی کہنا چاہتا ہے کہ تو نے امام مجتبی علیہ السلام سے میری شہادت اور میرے قتل کا سن رکھا ہے, یہ بات اس سے پہلے کہ تجھے بتائی جائے مجھے بتائی گئی. امام فرماتے ہیں میرے بابا علی ابن ابی طالب نے رسول اللہ سے سنا تھا, رسول اللہ نے فرمایا تھا اے علی آپ بھی شہید ہو جائیں گے اور آپ کے فرزند حسین بھی شہید ہو جائیں گے, اور رسول اللہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ اے علی حسین کی قبر آپ کی قبر کے قریب ہوگی, بابا کی قبر نجف میں ہے اور بیٹے کی قبر کربلا میں ہے, نجف و کربلا کا فاصلہ نزدیک ہے. سید الشہداء نے فرمایا اے بھائی تو یہی کہنا چاہ رہا تھا, اسی وجہ سے تو ڈر رہا تھا, تو یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے معلوم نہیں ہے اور تجھے معلوم ہے یہ راز, اس حقیقت سے میں بہت پہلے سے باخبر ہوں, لیکن اس کے باوجود میں یزید کے مقابلے میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا. میں نے جس قیام کا ارادہ کر لیا ہے اس قیام کا آغاز ہو چکا ہے. بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام کو آیا اپنی شہادت کا علم تھا یا نہیں. جب انہیں مثبت جواب ملتا ہے کہ علم تھا, پھر ایک سوال یہ ذہن میں اٹھتا ہے کہ علم ہوتے ہوئے کیوں موت کی طرف سفر کیا, علم ہوتے ہوئے کیوں شہادت کی طرف قدم بڑھائے. یہ سوال بہت ساری تلخ حقیقتوں سے پردہ اٹھاتا ہے. یہ در حقیقت وہ ٹیڑھا اور الٹا سوال ہے جس کی پیشن گوئی پہلے سے رسول اللہ نے فرمائی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب دنیا الٹ ہو جائے گی, جب معروف منکر ہو جائے گا اور جب منکر معروف بن جائے گا, جب اچھائی برائی بن جائے گی اور برائی اچھائی بن جائے گی. وہ زمانہ بھی آئے گا جب لوگ اچھائی پہ شرمائیں گے اور برائی پہ اترائیں گے, فخر کریں گے. الٹی دنیا کا سوال الٹا ہوگا, جو حق کے مقابلے میں قیام کرے گا اس کے بارے میں سوال اٹھائیں گے کہ یہ کیوں قیام کیوں کر رہا ہے, لیکن جو ستم و ظلم کے مقابلے میں خاموش بیٹھا رہے گا اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھائے گا کہ یہ خاموش کیوں بیٹھا ہے. دین کا معیار و قرآن کا معیار سوچ کا اور عمل کا وہ اور ہے, اور آج کی الٹی دنیا کا معیار کچھ اور ہے. الٹی دنیا کا ذہن بھی الٹا, اس کا سوال بھی الٹا. وہ چیز جس کو زیر سوال لانا چاہیے اسے نہیں لاتے, اور وہ مطلب جسے زیر سوال نہیں لانا چاہیے اس پہ سوال اٹھاتے ہیں, اس پہ انگلی اٹھاتے ہیں. وہ چیز جس پہ سوال اٹھانا چاہیے وہ یہ کہ اگر ستم ہو رہا ہو, یزیدیت کا دوران آ جائے اور یزیدیت برسر اقتدار آ جائے, ایسے میں جو مسلمان, جو مومنین, جو علماء خاموش بیٹھے رہتے ہیں, ان کی خاموشی کا کیا جواز ہے؟ کس دلیل سے خاموش ہیں, کس دلیل سے ساکت ہیں؟ لیکن اگر کوئی ستم کے خلاف اٹھتا ہے, ستم کے خلاف بولتا ہے, اس پہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا کہ اس نے قیام کیوں کیا ہے, اس نے حرکت کیوں کی ہے, اس نے اعلان مبارزہ کیوں کیا ہے. سید الشہداء علیہ السلام کو اپنی شہادت کا علم تھا, اپنے قتل کا علم تھا, اپنے مدفن کا علم تھا, اپنے ساتھ روار رکھے جانے والے رویے کا علم تھا, لیکن اس کے باوجود اس راستے پہ قدم اٹھایا. چونکہ صحیح راستہ یہی تھا, صحیح معیار یہی تھا. امام علیہ السلام نے اپنے بھائی کو وہ سبب بھی بتا دیا, وہ وجہ بھی بتا دی کہ اے بھیا کس بنا پر میں قیام کر رہا ہوں. وہ وجہ شرف و کرامت تھی جو نفس حسین ابن علی میں موجود ہے. وَأَنَّهُ لَا أُوتِيَ الدَّنِيَّةَ مِن نَفْسِ أَبَدًا, اے بھائی میں ہرگز اپنے نفس کو پستی اور حقارت میں نہیں ڈال سکتا, اس لیے کہ حسین کی ذات باشرف ذات ہے, باکرامت ذات ہے. خداوند تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات میں سے انسان کو برتری و شرف عطا کیا ہے, وہ تمام انسانوں میں سے انبیاء کو شرف عطا کیا ہے, اور تمام انبیاء میں سے ابراہیم کو شرف عطا کیا ہے. اور ابراہیم کی اولاد میں سے رسول اللہ کو شرف عطا کیا ہے، وہ آل رسول کو شرف عطا کیا ہے۔ حسین ابن علی کی ذات اتنی شرافتوں اور اتنے شرفوں کی حامل ذات تھی، کس طرح ممکن ہے یزید کے مقابلے میں چپ رہے؟ بیعت کرنا تو بہت دور کی بات، یزید کے مقابلے میں چپ بیٹھنا بھی شرف حسینی کے خلاف تھا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی شرافت بچا لیتے ہیں اگر نظام ستم میں خاموش بیٹھے رہیں، اگرچہ بیعت نہ بھی کریں نہ بھی جھکیں، سرکاری دفتروں سے اور درباری دفتروں سے ہمارا تعلق نہ بھی ہو تو بھی ہم اپنی عزت بچا لیتے ہیں، عزت کی خاطر چپ رہتے ہیں۔ عزت خاموشی کے اندر نہیں، شرف خاموشی کے اندر نہیں، شرف سکوت کے اندر نہیں۔ عزت و شرف و کرامت جو سر جھکا لے یزیدیت کے سامنے وہ بھی اپنا شرف گنوا بیٹھتا ہے، اور جو چپ بیٹھا رہے وہ بھی شرف گنوا بیٹھتا ہے۔ یزید کی بیعت کرنے والے اور یزید کی بیعت نہ کر کے لیکن چپ بیٹھنے والے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انسانی شرف کا تقاضا یہ ہے کہ ستم کے زمانے میں انسان خاموش نہ بیٹھے۔ سید الشہداء خاموش نہیں بیٹھے، یہ بتا دیا کہ نہ یزید پہلا یزید ہے، یزید بھی وارث ہے سابقہ یزیدوں کا، اور نہ یہ آخری یزید ہے، اس کے بعد بھی سلسلہ یزیدیت جاری ہے، اور یزید کے مقابلے میں قیام بھی ان ہستیوں کا پہلے سے جاری تھا کہ خدا نے حسین کو جن کا وارث بنایا، اور وراثت حسین کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس لیے سید الشہداء نے فرمایا مثل لا یبایع لمثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا اس کے سامنے نہیں جھک سکتا، اور مجھ جیسا اس جیسے کے سامنے چپ نہیں رہ سکتا۔ ہمیں سنایا جاتا ہے ممبروں سے سید الشہداء حسین علیہ السلام کی جو ذات ہمیں سنائی جاتی ہے وہ حسین کربلا نہیں ہے، وہ حسین زہرا نہیں ہے، وہ حسین ابن علی نہیں ہے، وہ کسی کے تخیل کا نتیجہ ہے، وہ کسی کے ذہن کی تصویر ہے۔ جیسے آج تصاویر بناتے ہیں معصومین کی، یہ تصاویر معصومین کی نہیں ہوتی، یہ مصور کے ذہن کی تصویر ہے، یہ مصور کے ذہن کی عکاسی ہے، کسی معصوم سے کوئی شباہت نہیں رکھتی یہ تصویر، یہ مصوروں کے ذہن کی تصویر ہے۔ اسی طرح شاعروں کے ذہن کا حسین اور ہے، حسین وارث انبیاء اور ہے، خطیبوں کے ذہن کا بنا ہوا حسین کچھ اور ہے، کربلا میں یزید کے مقابلے میں ڈٹا ہوا حسین کوئی اور ہے۔ ذاکر و خطیبوں کے ذہن کی پیداوار حسین اور ہے، تخیل کا نتیجہ اور ہے۔ آج ہمیں سنایا جاتا ہے بلکہ پڑھا بھی جاتا ہے حسین لاچار، سنتے ہیں بعض اوقات یہ تعبیر کر دی جاتی ہے جذبات یا احساسات میں بہہ کر، لاچار حسینہ، نہ حسین ہرگز لاچار نہیں ہے، چارہ ساز حسینہ، چارہ گر حسینہ، حسین وہ چارہ ساز ہے جس نے امت کے لیے چارہ نکالا، جس نے دین کے لیے چارہ سازی کی، جس نے امت کو ہلاکت سے بچایا، جس نے دین کو نابودی سے بچایا۔ حسین لاچار حسین نہیں ہے، حسین مجبور نہیں ہے، مختار حسینہ، صاحب اختیار حسینہ، وہ حسین جو اپنے اختیار سے مدینہ سے نکل کے کربلا آ گیا۔ اپنے اختیار سے، اپنے انتخاب سے مدینہ سے نکل کر کربلا آ گیا، اور اپنے اختیار سے آ کر راہ شہادت کو اختیار کیا، اور نکلتے ہوئے اعلان کر رہا ہے کہ اے بھیا مجھے معلوم ہے مجھے مار دیں گے، اے بھیا مجھے معلوم ہے یہ مجھے مار دیں گے، لیکن میرا فریضہ یہی ہے، میری ذمہ داری یہی ہے، میری امامت کا تقاضا یہی ہے، اور میرے شرف کا تقاضا یہی ہے۔ حسین لاچار نہیں ہے، چارہ ساز ہے حسین۔ نہ صرف اس وقت حسین چارہ ساز تھا بلکہ آج بھی حسین چارہ ساز ہے، آج بھی حسین چارہ ساز ہے۔ حسین کو خدا نے کیوں چارہ گر بنایا؟ وہ چارہ ساز بنایا، اور وہ مشکلیں جو، وہ امتیں جو لاچار ہو جاتی ہیں، انہیں خدا نے فرمایا تم حسین ابن علی کی طرف رجوع کرو۔ رسول اسلام کا یہ فرمانا ہے ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاۃ، اے ڈوبتے ہوئے لوگوں، اے غرق ہوتی ہوئی امتوں، حسین سفینہ نجات ہے، حسین سفینہ نجات ہے۔ جس وقت بھی جو امت غرق ہونے پہ آ جائے، ہلاک ہونے پہ آ جائے، ذلت کے بھنور میں جا پھنسے، رسوائی کے بھنور میں جا پھنسے، اس وقت آئے حسین ابن علی کی کشتی کا سہارا لے۔ حسین کشتی نجات اور چراغ ہدایت ہے، رسول اللہ کی زبانی حسین کشتی نجات ہے۔ نجات کی کشتی سیر سپاٹی کی کشتی سے ہٹ کے ہوا کرتی ہے۔ سیر سپاٹی کی کشتیاں آپ نے دیکھی ہیں، ساحلوں پہ گھما کے لے آتی ہیں، چند روپے لیتی ہیں فیس لے کر، تھوڑا سا سیر سپاٹا کرا کے پھر جہاں سے مسافر اٹھایا تھا اسے وہیں پہ آ کے اتار دیتی ہیں۔ دیکھی ہوئی ہے نا سیر سپاٹے کی کشتیاں، اگر دیکھنی ہے تو کراچی چلے جائیں یا کسی سمندر پہ چلے جائیں، آپ کو ایک گھنٹے کے لیے کشتی ملے گی، اس کشتی کے اوپر بیٹھیں، پانچ روپے دیں، دس روپے دیں، ایک گھنٹہ آپ کو سیر کرا کے جس سیڑھی سے اٹھایا تھا وہیں پہ آ کے اتار دے گی۔ یہ سیر سپاٹے کی کشتی کا طریقہ ہے۔ اور ایک سامان اٹھانے والی کشتیاں ہیں، ان کو کرایہ دیں، جو لادنا ہے ان کے اوپر لاد دو، جو لادنا ہے ان کے اوپر لاد دو۔ اگر ان کے اوپر گندم لادنی ہے تو وہ اٹھا کے لے جائیں گی، انہیں یہ نہیں پرواہ کہ کیا لاد رہے ہو، انہیں کرایہ چاہیے۔ آپ کرایہ دو، کشتی کا کس کام، آپ کا سامان تجارت یہاں سے اٹھا کے کہیں اور پہنچا دینا ہے۔ اگر اس کے اوپر ہیروئن لانا ہے تو وہ اٹھا کے لے آئے گی، اگر اس کے اوپر شراب اٹھانا ہے تو وہ اٹھا کر لے آئے گی، اگر کوئی یزید کرایہ دے یزید کا سامان اٹھا لے گی، اگر کوئی مومن کرایہ دے مومن کا سامان اٹھا لے گی۔ اس کا کام کرایہ لے کر سامان اٹھانا ہے۔ سیر سپاٹے کی کشتی کا کام کرایہ لے کر چند قدم سیر سپاٹا کرا کے گھما کے انسان کو وہیں اتارنا ہے جہاں سے اٹھایا تھا۔ لیکن نجات کی کشتی کا کام کچھ اور ہے۔ نجات کی کشتی کرائے کی کشتی نہیں ہوتی، نجات کی کشتی اٹھاتی کہیں اور سے ہے، اتارتی کہیں اور ہے۔ اٹھاتی کہیں اور سے ہے، اتارتی کہیں اور ہے۔ اٹھاتی کہاں سے ہے؟ بھنور سے اٹھاتی ہے، سیلاب سے اٹھاتی ہے، طوفان سے اٹھاتی ہے، اور ساحل نجات پر آ کر اتار دیتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میری امت، اس کو طوفان پیش آئیں گے، اس کو تلاتم پیش آئیں گے، اس کو سیلاب پیش آئیں گے۔ یہ یزیدیوں کے سیلاب میں، ہر زمانے کے یزید کے سیلاب میں اور تلاتم میں غرق ہونے کے قریب ہو جائیں گی، ہلاکت کے قریب ہو جائیں گی۔ کبھی ایسے سیلاب اٹھیں گے، کبھی ایسے طوفان اٹھیں گے جو اس کی کرامت و شرف لوٹ لیا کریں گے، اور یہ قوم ہلاکت تک جا پہنچے گی۔ اس کے لیے قیامت تک کے لیے حسین علیہ السلام کو خدا نے کشتی نجات امت بنا دیا۔ بس حسین لاچار نہیں ہے، حسین چارہ ساز ہے ڈوبتی قوموں کے لیے۔ لبیک یا حسین کا ادب یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، آگ نعرے کا ایک ادب ہے، یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے، یہ ریاکاری کا نعرہ نہیں ہے، یہ لبیک یا حسین جواب ہے استغاثہ حسین کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حسین کو دو پیاسیں تھیں، پانی کی پیاس تھی اور لبیک کی پیاس تھی۔ پانی کی پیاسے نے پانی نہیں مانگا لیکن لبیک مانگی ہے۔ آج بھی ندا حسین حل من ناصر ینصر آج بھی صداؤں میں فضاؤں میں گونج رہی ہے، ہر امت سے لبیک کا مطالبہ کر رہی ہے۔ حسین منتظر لبیک کے امت ہے، دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے، مٹھی باندھ کے، دونوں ہاتھ پیرو جہاں، یہ بوڑھے زیادہ زور سے حبیب ابن مظاہر کے جذبے کے ساتھ، یہ نہ کہو ہم بوڑھے، نعرہ لگانا جوانوں کا کام ہے، حبیب ابن مظاہر کی طرح دونوں ہاتھ مٹھی بند کر کے فضا میں لہرا کے بلند آواز سے لبیک یا حسین۔ نجات امت ہے، جو امت بھی کسی طوفان کا شکار ہو جائے، یزیدیت کے طوفان کا شکار ہو جائے، چارہ ساز حسین ہے۔ میرا حسین لاچار نہیں ہے، حسین زہرا لاچار نہیں ہے، علی کا حسین لاچار نہیں ہے، انبیاء کا وارث حسین لاچار نہیں ہے، انبیاء کا وارث حسین چارہ ساز ہے۔ انبیاء کی محنتوں کو، انبیاء کی زحمتوں کو، انبیاء کی مشقتوں کو ساحل نجات تک پہنچانے والا نام حسین ہے۔ ہر ڈوبتی قوم کا سہارا حسین ہے، ہر نجات کی متلاشی کا چارہ ساز حسین ہے۔ حسین وہ کشتی نہیں ہے جو انسان کو تفریح کرائے، حسین نجات عطا کرتی ہے، وہ کشتی ہے۔ اور خصوصاً جب کوئی امت اپنا شرف کھو بیٹھے، اپنا وقار کھو بیٹھے، اپنی کرامت کھو بیٹھے، حسین اس قوم کے لیے چارہ ساز ہے۔ حسین کے نام پر انسان اپنا کھویا ہوا شرف دوبارہ حاصل کرتا ہے۔ میں نے اشارہ کیا تھا عزیزان، پاکستان سے صرف دولت نہیں لوٹی، پاکستان سے شرف بھی لوٹ گیا، کرامت بھی لٹ گئی، عزت و وقار لٹیروں نے لوٹ کے لے گئے۔ اب صرف ایک شخصیت ہے جو پاکستانی ملت کا کھویا ہوا وقار لوٹا سکتی ہے، اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، حسین ابن علی کو بھی باز، کشتی نجات کو بھی باز ممکن ہے تجارت کی کشتی سمجھ کر نام حسین تو لے، لیکن معاوضہ لے نام حسین کا، معاوضہ لے نام حسین کا، حسین کے نام کا معاوضہ لے کر ملت کو حسینی نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ حسین کے نام پر اپنا خون دے کر امت کو اٹھایا جا سکتا ہے، اپنا لہو دے کر، اپنا لہو دے کر امت کو بیدار کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا، ان لقتل الحسین لحرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، حسین کے لہو میں، حسین کے خون میں
نعرہ تکبیر، خون حسین میں ایک حرارت ہے، ایک تڑپ ہے، ایک تڑپ ہے جو کبھی بھی مومنین کو آرام سے بیٹھنے نہیں دے گی. خون حسین میں ایک تڑپ ہے، یہ تڑپ ہمیشہ زندہ دلوں کو اور زندہ ضمیروں کو بیدار رکھے گی. ممکن ہے بعض نجات کی کشتی کو بھی کرتے ہیں نا، بعض پاکستان میں آئے دن طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، باہر کی دنیا سے امداد منتقل ہوتی ہے، اس امداد میں سیلاب کے دوران ہر چیز آتی ہے، یہاں لٹیرے بیٹھے ہوئے سیلاب زدوں کی مدد اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں. سیلاب زدوں کی نجات کے لیے کشتیاں بھیجی جاتی ہیں، یہ کشتیاں لے کے اپنے علاقوں میں ان پہ کرائے پہ چڑھا دیتے ہیں. حسین، نام حسین، نہضت حسین، اولاد حسین، خدا شاہد ہے خدا نے اس لیے نہیں حسین کو بنایا تھا جو استفادہ آج نام حسین سے باز کر رہے ہیں. حسین چارہ ساز ہے، حسین چارہ گر ہے. وہ تڑپ خون حسین میں موجود ہے. اگر سچے دل سے نام حسین ابن علی دل سے لے لیا جائے، زبان پہ جاری ہو جائے، وہ تڑپ زندہ ہو جاتی ہے انسان کے اندر، وہ تڑپ زندہ ہو جاتی ہے انسان کے اندر. لیکن اس تڑپ کے پیدا ہونے کے لیے سید الشہداء فرماتے ہیں، اس تڑپ کے زندہ ہونے کے لیے مومن کے اندر ایک گوہر ہونا ضروری ہے، ایک جوہر کا ہونا ضروری ہے، ورنہ بے شک ہزار دفعہ نام حسین ابن علی لے تڑپ پیدا نہیں ہوگی. کوفیوں نے بہت نام حسین ابن علی لیا، لکھا بھی، ہزاروں خطوط لکھے اور ان خطوط کے نیچے یا حسین لکھا، لیکن جب حسین ابن علی نے کوفے کا رخ کیا، کوفیوں کے اندر تڑپ پیدا نہیں ہوئی. کیوں پیدا نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ ایک گوہر مومن کے دل میں خدا نے رکھا ہے کہ جب نام حسین مومن ادا کرتا ہے، وہ گوہر اس کے وجود کے اندر موجود ہوتا ہے، نام حسین اس گوہر کو جا کر تڑپا دیتا ہے. اس گوہر کا نام ہے شرف و شرافت، اس گوہر کا نام ہے کرامت، اس گوہر کا نام ہے احساس عزت، اس گوہر کا نام ہے احساس شخصیت. حسین کا نام ہر ذلیل کو نہیں تڑپاتا، نام حسین ہر ذلیل کے لہو کو نہیں گرماتا، ہر تاجر اور سوداگر کے لہو کو نہیں گرماتا، بلکہ نام حسین جب عزت والا انسان لیتا ہے، جس کے اندر گوہر عزت موجود ہو، نام حسین لینے سے اس کے گوہر عزت میں تابناکی آ جاتی ہے، اس کے اندر حرارت آ جاتی ہے. نام حسین لینے سے کون سی چیز ہے جس میں تڑپ پیدا ہوتی ہے؟ وہ شرافت کا، عزت و شرف کا گوہر ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو باکرامت پیدا کیا ہے، لیکن یزید انسانی شرف کا ڈاکو ہے، یزیدیت انسانی شرف کی ڈاکو ہے. آج کی یزیدیت، آج کی ماڈرن یزیدیت اور پیچیدہ یزیدیت نے انسانیت کا شرف لوٹ لیا ہے، پاکستانیوں کا شرف لوٹ لیا ہے. اس قدر شرف لوٹ لیا ہے کہ نہ صرف نام حسین ان بے شرفوں پر اثر نہیں کرتا، بلکہ نام حسین، مجلس حسین و عزائے حسین کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، عزائے حسین کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. نہ امنی پھیلا کر دھماکے کر کے عزاداروں کو اپنے خون میں نہلا کر پھر اعلان یہ کرتے ہیں، چونکہ جلوسوں کے لیے فضا ہموار نہیں ہے، چونکہ عزاداریوں کے لیے ماحول مناسب نہیں ہے، پس بہتر یہ ہے کہ یہ جلوس باہر نہ آئے، یہ جلوس حویلیوں کے اندر رہے. نام حسین نہ صرف ان کو تڑپاتا نہیں ہے، بلکہ نام حسین سن کر ان کے کینے میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کی نفرت میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ ان کے اندر جوہر شرف کا جوہر نہیں ہے، عزت کا گوہر نہیں ہے ان کے اندر. لیکن جن کو آج شہید کر کے جن جلوسوں کو ناامن کر کے، جن عزاداریوں کے لیے حالات خراب کر کے اور حسین ابن علی کے نام لیواؤں کو روکنا چاہتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ گوہر عزت، یہ گوہر شرف عجیب گوہر ہوتا ہے، یہ جوہر عزت عجیب جوہر ہوتا ہے، اس کو جتنا چھیڑو گے یہ اتنا بھڑکے گا، اس کو جتنا روکو گے یہ اور پھیلے گا، اس کو جتنا قتل کرو گے یہ لہو بن کے پیغام بن جائے گا، اس کی جب تک زندہ ہے اس کی زبان بولتی ہے، جب یہ مر جائے اس کی کٹی ہوئی رگیں بولتی ہیں، جب اس کے بدن دل میں خون دھڑک رہا ہو اس کے دل کی دھڑکن بولتی ہے، اور جب یہ مر جائے اس کا لہو گلی گلی بولتا ہے۔ عزاداران حسین ابن علی ابھی پہچانا نہیں، عزاداران حسین ابن علی کو ابھی تم نے صرف تاجر دیکھے ہیں، ابھی صرف سوداگر دیکھے ہیں، اگر چند خون حسین کے سوداگر دیکھے ہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ سارے خون حسین کے سوداگر ہیں، نہ نہ نہ، خون حسین کے سوداگر نہیں ہے سارے، وہ کوفی تھے جنہوں نے خون حسین بیچ دیا، لیکن زینبی بھی موجود ہیں، زینبی بھی موجود ہیں جو خون حسین کی لاج رکھنا جانتے ہیں، جو خون حسین ابن علی کا پیغام سمجھتے ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اگر تم نے چند رسوماتی دیکھتے ہیں تو فقط یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف 10 دن کے ہوتے ہیں اور 10ویں دن اپنے احساسات ٹھنڈے کر کے گھروں میں چلے جاتے ہیں، نہ، ہرگز ایسے نہیں ہوتا، بلکہ یہ 10 دن اس لیے میدان میں آتے ہیں، یہ اعلان کرنے کے لیے کہ ہم بنام حسین ابن علی ہمیشہ اس میدان میں حاضر ہیں، اپنے بچے لے کر، اپنی اولاد لے کر، اپنی ذریت لے کر ان مجالس میں اس لیے آتے ہیں کہ اگر حسین ابن علی کے بچے اسلام میں قربان ہو سکتے ہیں تو ہمارے 1000 بچے حسین ابن علی کے 1 فرزند کے بال پہ قربان ہو سکتے ہیں۔ بھی حسین کے نام لیوا ہیں، لیکن کوفی کی زبان پہ نام حسین ہے، اس کے اندر گوہر شرف نہیں ہے، گوہر شرف نہیں ہے، لہذا حسین کو نہتا چھوڑ دیتا ہے۔ عزیزو، یہ توفیق نام حسین لینے کی جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اس توفیق کو باقی رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی حفاظت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ گوہر شرف جو خدا نے دیا ہے اس کو کبھی پائمال نہ ہونے دینا، وہ کرامت کا گوہر کبھی پائمال نہ ہونے دینا۔ حسینی اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر کرامت و شرف موجود ہو، جس کے اندر احساس عزت موجود ہو، اسی کا نام حسینی ہے۔ یہ گوہر سنبھال کے رکھنا، یہ گوہر بچا کے رکھنا، یہ گوہر ہی آپ کو راہ یہ کربلا کرے گا، یہ گوہر ہی آپ کو ناصر حسین بنائے گا، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ اس کو سنبھالنے کا طریقہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کرامت و شرف عطا کیا ہے، لیکن کیا فرمایا کہ یہ جو تمہاری فطرت میں میں نے کرامت رکھی ہے، اس کرامت کی حفاظت بھی ضروری ہے، اس شرف کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اس شرف کی حفاظت کس طرح سے کر سکتے ہو تم؟ اس شرف کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ ایک اور کرامت ہے جو خود تمہیں حاصل کرنی ہے جس سے فطرت کی حفاظت ہوتی ہے. خدا نے ایک فطری شرف سب کو عطا کیا, ہر بشر کو عطا کیا. آج مغرب میں جس انسانیت کا نام لیا جاتا ہے, جس انسانی شرف کا نام لیا جاتا ہے, وہ وہی طبیعی شرف ہے اس کا. لیکن خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی کرامت کا ایک اور منصوبہ بھی رکھا ہے, اور وہ کرامت اکتسابی ہے, وہ کرامت جو خود انسان حاصل کرتا ہے ہدایت کے طریقے پر چل کے, اہل کرامت کی اتباع کر کے, اطاعت کر کے. خداوند تبارک و تعالی نے انبیاء مقرر فرمائے اور ائمہ منصوب فرمائے, ان ائمہ کو کرامت و شرف عطا کیا. کس لیے؟ اس لیے کہ ان کی اتباع کر کے, ان کی اطاعت کر کے تمام بشریت مقام شرف و کرامت تک جا پہنچے. ورنہ اگر صرف نمازیں ہی پڑھوانی ہوتی, کسی کو بھی آگے کھڑے کر دو, دو رکعت نماز تو پڑھا ہی لیتا ہے. لیکن ہر وہ آدمی جو دو رکعت نماز پڑھا لیتا ہو, خدا اس کو امام نہیں کہتا, خدا اس کو نبی نہیں بناتا. نبی بنانے کے لیے گوہر کی ضرورت ہے, شرف کی ضرورت ہے. اس شرف کی حفاظت کے لیے, اس کرامت وہبی اور تکوینی کرامت کی حفاظت کے لیے اکتسابی کرامت کی ضرورت ہے. اکتسابی یعنی جو انسان کسب کرتا ہے, کماتا ہے, کسب کمانے کو کہتے ہیں. یہ لفظ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں, پنجابی میں بھی استعمال کرتے ہیں, کسب و کار. کسب کرنا یعنی کمانا. قرآن مجید نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ جس نے جو کمایا ہے اسے وہی ملے گا, لہا ما کسبت, جس نے جو کمایا ہے وہ اسی کو ملے گا. وہ علیہا ما اکتسبت, اور جس نے جو نقصان کمایا ہے وہ نقصان بھی اسی کو ملے گا. جو نفع تم نے کمایا ہے وہ نفع بھی تمہارے لیے, جو نقصان تم نے کمایا ہے وہ نقصان بھی تمہارے لیے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی صفت میں سے ایک صفت کاسب ذکر کیا کہ انسان کاسب ہے. کاسب یعنی کمانے والا, کماتا ہے انسان. ایک حدیث ہے جو شیعہ سنی تمام کتابوں کے اندر موجود ہے, اور آپ سب کو یاد بھی ہوگی, کسی زمانے میں اسکول کی کتابوں میں بھی یہ حدیثیں لکھی جاتی تھی. آج کل یزیدیت کے دباؤ میں آیات اور احادیث نصاب سے نکال لی گئی ہیں کہ اس سے دہشت گردی پیدا ہوتی ہے. لیکن پرانے جو بزرگ پڑھے ہوئے ہیں انہیں معلوم ہے, پبلک سکولوں میں شاید نہ ہو لیکن پہلے تھی نصاب کے اندر. نصاب لکھنے والے تبرک کے طور پر یہ احادیث ڈال دیا کرتے تھے. ایک حدیث ہے, مجھے امید ہے سب کو یاد ہوگی, شیعہ سنی تمام کتابوں میں یہ حدیث رسول اللہ سے نقل کی گئی ہے, القاسب حبیب اللہ, القاسب حبیب اللہ. سنی ہوئی آپ کی حدیث. قاسب, اس کا معنی ترجمہ یہ کیا کرتے تھے کہ رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے. یہ تفسیر ہے, ترجمہ نہیں ہے اس کا. ترجمے کے طور پر لکھا کرتے تھے لیکن یہ اس کی تفسیر ہے, چونکہ کہیں بھی اس کے رزق حلال نہیں لکھا ہوا. اس میں لکھا ہوا ہے القاسب حبیب اللہ, کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. کمانے والا, مانگنے والا. گدا کبھی اللہ کا دوست نہیں ہوتا. خدا نے کہیں بھی نہیں کہا گدائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے. کمانے والا اللہ کا دوست ہے. کیا کمانے والا؟ آگے کچھ لکھا ہوا نہیں ہے. رزق کمانے والا بھی اللہ کا حبیب ہے, لیکن سب سے کم ترین چیز جو کمائی جاتی ہے وہ رزق ہے. رزق سے مراد اگر چنا اور چاول لیں, انسان کا رزق اور ہے, انسان کے جسم کا رزق کچھ اور ہے. کچھ رزق ہے خدا نے انسان اور انسان کے علاوہ جانوروں کے لیے اکٹھا پیدا کیا ہے. کھیت کے اندر گندم پیدا ہوتی ہے, گندم کے پودے کا بڑا حصہ جانور کھا جاتا ہے, اور ایک دانہ اس میں سے انسان کو نصیب ہوتا ہے. دانہ انسان کے لیے, بھوسا جانور کے لیے. یہ رزق انسان کا رزق نہیں ہے، یہ انسان کے جسم کا رزق ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے رزق انسان کا بنایا ہے، تو پہلے انسان ڈھونڈو، پھر پتہ چلے گا انسان کا رزق کیا ہے. اگر کمرے میں کوئی موجود ہو، آپ سے یہ کہا جائے جی ہمارے کمرے میں دو مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ ان کے رزق کا انتظام کریں، خوب آپ جائیں گے جا کر رزق کا انتظام یہ کریں گے، کوئی بریانی لے آئیں گے، کوئی حلیم لے آئیں گے، کوئی نہاری لے آئیں گے، سری پائے لے آئیں گے، کہ جو آیا ہے مہمان اس کے رزق کا انتظام کیا آپ نے. جب لا کے اس کے سامنے رکھا تو پتہ چلا یہ تو شیرخوار بچہ ہے، یہ سری پائے نہیں کھاتا. ان مہمانوں میں ایک ماں ہے اور ایک شیرخوار بچہ ہے، شیرخوار بچہ دودھ پیتا ہے. ممکن ہے ماں سری پائے کھا لے، لیکن بچے کی خوراک، بچے کا رزق سری پائے نہیں ہے. آپ پہلے مہمان پہچانو کون ہے، جب مہمان کا علم ہو جائے گا پھر آپ کو اندازہ ہوگا اس کا رزق کیسا ہے. اگر آپ کو پتہ چل جائے ایک ماں ہے ایک بچہ ہے شیرخوار، تو آپ دو قسم کا رزق لاؤ گے، ایک کے لیے کھانا لاؤ گے روٹی لاؤ گے، ایک کے لیے دودھ لانا پڑے گا آپ کو، ایک کے لیے دودھ لو. چونکہ خدا نے ایک کا رزق دودھ بنایا ہے، ایک کا رزق گندم کی روٹی بنایا ہے، اب سب کو ایک ہی رزق نہ کھلاتے جاؤ. ممکن ہے آپ شیرخوار بچے کو ہمدردی کے طور پر یا شوقیہ طور پر وہ رزق کھلاؤ جو اس کا نہیں ہے، تو اسی سے اس کی موت واقع ہو جائے. پہلے دیکھو وہ مرزوق ہے کون، وہ مرزوق ہے کیسا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا رزق بنایا ہے، انسان کا بھی رزق بنایا ہے. انسان کو رزق دینے سے پہلے پہلے یہ دیکھ لو کہ انسان کس چیز کا نام ہے. انسان جسم کا نام نہیں ہے، انسان پیٹ کا نام نہیں ہے، انسان روح کا نام ہے، انسان فطرت کا نام ہے. تو ہر چیز کا رزق ہے، انسان کا بھی رزق ہے. پہلے انسان کو پہچانو، انسان کی فطرت کو پہچانو، پھر اس کو اس کا رزق دو، اور اس سے انسانیت کی نجات ہوگی. لیکن اگر فطرت کو بھی سری پائے کھلاتے رہے، فطرت کو بھی بریانی کھلاتے رہے، فطرت کو بھی پلاؤ کھلاتے رہے، تو یہ فطرت مر جائے گی. پہلے انسان کو پہچانو کہ انسان ہے کیا چیز. ہر چیز کا خدا نے ایک رزق بنایا ہے، پہلے پہچانو اس کا رزق کیا چیز ہے، یہ کس قسم کی چیز تم سے طلب کر رہا ہے. ہر چیز کا رزق اللہ سے مانگو، لیکن فطرت کا رزق یہ نہیں ہے جو ہم پیٹ میں ڈالتے ہیں، جو پیٹ میں ڈالتے ہیں یہ ہمارے جسم کا رزق ہے. رزق خدا نے وسیع بنایا ہے. فطرت کو علم چاہیے، فطرت کو معرفت چاہیے، فطرت کو عرفان چاہیے، فطرت کو عبادت چاہیے، فطرت کو قرب خدا چاہیے. اس وقت انسان انسان بنتا ہے جب اس کی روح کو اس کی غذا مل جائے، جب اس کی روح کو اس کی غذا مل جائے. اب انسان کو کہا گیا تم قصب کرو، تم قاسب ہو، القاسب حبیب اللہ، جس کو یہی نہیں پتا کہ پیٹ کے علاوہ بھی میں کچھ ہوں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ گندم اگانے والا حبیب خدا ہے، جو اگانے والا حبیب خدا ہے، چنی اگانے والا حبیب خدا ہے، پیسے کمانے والا حبیب خدا ہے. پہلے رزق کو پہچان، پھر رزق کمانے والے کا معنی کرنا، پھر رزق کمانے والے کا معنی کرنا. القاسب حبیب اللہ، قاسب حبیب خدا ہے، یعنی اپنی رزق کو کمانے والا حبیب خدا ہے. تو فطرت ہے، تیرے فطرت کی غذا چنا اور چاول نہیں ہے، بلکہ تیرے فطرت کی غذا علم ہے. تو علم دینے والا حبیب خدا ہے. اب وہ دیکھو علم کون دیتا ہے، علم دو ہستیوں کے پاس ہے، ایک کا فرمانا ہے میں مدینۃ العلم ہوں، اور دوسرا دروازہ علم ہے، یہ حبیب خدا ہے جو ان سے اپنا رزق لیتا ہے، جو ان سے اپنا رزق لیتا ہے وہ حبیب خدا ہے، جو فطرت کا رزق کماتا ہے وہ حبیب خدا ہے. لیکن حدیث کے اندر رزق کا بھی نام نہیں آیا. القاسب حبیب اللہ، کمانے والا حبیب خدا ہے، حاصل کرنے والا حبیب خدا ہے. یہ کہہ کر خدا نے کیا بتانا چاہا، رسول اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں، جو حدیث سنی شیعہ روایت دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے جو روایت، اس میں کیا بتانا چاہ رہا ہے. ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو کچھ چیزیں تمہیں دے دی گئی ہیں، کچھ چیزیں تمہیں کمانی ہوں گی، کچھ چیزیں ہم نے تمہیں دے دی ہیں، کچھ چیزیں تمہیں کمانی ہوں گی، اس لیے تم صرف لینے والے نہیں ہو بلکہ تم کاسب بھی ہو، کمانے والے بھی ہو۔ پس پہلے یہ دیکھ لو کہ کیا خدا نے دیا ہے اور کیا ہمیں کمانا ہے۔ خدا نے تمہیں خلقت دے دی ہے، خلق خود کمانا ہے۔ خلقت خدا نے دے دی، خلق خود کمانا ہے۔ خلقت خدا نے دے دی، اخلاق خود کمانا ہے۔ اخلاق تمہیں خود کمانا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو کچھ میں نے دے دیا اس کو بچانے کے لیے تمہیں خود کچھ کمانا ہوگا۔ جب خود کماؤ گے جو میں نے دیا وہ بچ جائے گا، اگر خود نہیں کمایا جو میں نے دیا ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گا، وہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں خدا نے ہمیں کیا کیا دیا۔ خدا نے فرمایا میں نے تمہیں کرامت دی ہے، لیکن کرامت جو میں نے دے دی یہ کافی نہیں ہے، جو شرف میں نے دے دیا یہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ تمہیں کمانا بھی پڑے گا، کچھ شرف تمہیں کمانا پڑے گا۔ جو شرف کماتا ہے وہ بھی کاسب ہے، القاسب و حبیب اللہ، یعنی جو بھی کماتا ہے خدا کا حبیب ہے، خدا اس کو پسند کرتا ہے، یہ خدا کو پسند کرتا ہے۔ بس عزیزان ایمان، ایک شرف خدا نے آپ کی فطرت میں رکھا ہے، ایک شرف آپ کو خود کمانا پڑے گا، ایک شرف آپ کو کمانا پڑے گا۔ القاسب و حبیب اللہ، کمانے والا خدا کا دوست ہے۔ وہ شرف جو آپ کمائیں گے اس سے فطرت کے شرف کی حفاظت ہو جائے گی، فطرت کا شرف بچ جائے گا، لیکن اگر وہ نہ کمایا فطرت کا شرف بھی ضائع ہو جائے گا۔ آج دیکھو مغربی دنیا، یہ ریاکار دنیا، یہ منافق دنیا، یہ پست و ذلیل دنیا جس نے انسانیت کو ہلاکت کے دہانے پہ جا پہنچایا، جہنم بنا دیا جس نے زمین کو، مغربی دنیا، امریکہ، یورپ اور ان کے کارندے اور ان کے چیلے جو پوری دنیا کے اوپر چھائے ہوئے ہیں اور اپنے نظام بنا بنا کر ایکسپورٹ کر رہے ہیں دوسری دنیا کے اوپر، کبھی جمہوریت کے نام پر، کبھی حقوق بشر کے نام پر، بعض اوقات شور مچاتے ہیں، بشر کے حامی ہیں، حقوق بشر کے حامی ہیں۔ ان سے جا کر پوچھو بشر کیا ہوتا ہے، حق بشر کیا ہوتا ہے جس کے لیے شور مچاتے ہو۔ کہتے ہیں عورت کو پردہ کراتے ہو، یہ حقوق بشر کے خلاف ہے۔ عورت بشر ہے، اس کا حق کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کا حق یہ ہے کہ یہ بے بندوبار ہو جائے، یہ لاوالی ہو جائے، یہ ننگی گھومے، یہ ان کا بشر ہے، اور شہوت اس کا حق ہے۔ نہ بشر پہچانا، نہ بشر کا حق پہچانا تم نے۔ کہتے ہیں بشر یعنی یہی جانور کی طرح جو ننگا گھومتا پھرے، اور اس کا حق شہوت رانی ہے، اس کو کرنے دو کھل کے شہوت رانی، آپ اس کو نہ روکو۔ تمہیں پتہ ہی نہیں بشر کیا ہے اور بشر کا حق کیا ہوتا ہے۔ اگر بشر سمجھنا ہے تو آؤ مکتب بشر ساز میں، مکتب انسان ساز میں، اور بشر کا حق کیا ہوتا ہے وہ بھی آؤ مکتب کربلا میں، مکتب حسین ابن علی میں، آپ کو پتہ چلے بشر کیا ہوتا ہے۔ حقوق بشر صرف وہی نہیں ہے جو تم بتاتے ہو، حقوق بشر کے لیے بشر کو سمجھو۔ یہ صرف انسان کے پیدائشی حقوق کو نظر میں رکھ کر اور جنورا پیٹتے ہیں، لیکن چونکہ وہ کمال اور وہ شرف جو کمانا تھا وہ نہیں کما سکے، بشر کا پیدائشی حق بھی نہیں بچا سکے۔ حقوق بشر کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن سب سے زیادہ بشر ان کے ہاتھوں سے رسوا ہوا۔ سو بار ہوئی حضرت انسان کی کبا چاک اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں، سو بار ہوئی حضرت انسان کی کبا چاک۔ اسکندر و چنگیز، ہر زمانے کے اسکندر و چنگیز سو دفعہ حضرت بشر کی کبا چاک کر چکے ہیں، حضرت بشر کو رسوا کر چکے ہیں، جناب بشر کو ذلیل کر چکے ہیں۔ یہ نہیں ہوں کہ بشر سمجھ سکتے، چونکہ بشر کے اوپر جتنا ستم انہوں نے کیا اتنا کسی اور نے نہیں کیا ہے۔ اگر بشر کو بچانا ہے اور بشر کا احترام دیکھنا ہے تو مکتب انسانیت میں آؤ اور مکتب حسین ابن علی میں آؤ، آپ کو بشر کی کرامت بتائیں گے۔ خدا نے کیا فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں کرامت دی ہے، لیکن اس کرامت کے دفاع کے لیے، حفاظت کے لیے تمہیں کچھ کرامت کمانی پڑے گی، کچھ کرامت کسب کرنی پڑے گی، اپنے اندر حاصل کرنا پڑے گی۔ کرامت کے دو شعبے ہو جاتے ہیں عزیزان ایمان، کرامت فطری اور کرامت اقتصابی، یعنی کمائی ہوئی کرامت، شرف، عزت، کرامت یعنی عزت، وہ شرف جو انسان خود کماتا ہے جس کے ذریعے سے حفاظت کرتا ہے اس کرامت و شرف کی، کبھی بھی شرف کو اپنے کو نابود نہیں ہونے دینا۔ اگر چاہتے ہو کہ حسین ابن علی کا نام ہماری روح پر تاثیر کرے اور چاہتے ہو شرف حسینی ہمارے اندر پیدا ہو، پہلے شرف انسانی کو زندہ کرو۔ شرف انسانی الہی زندہ کرنے کے لیے ہمیں بہت سارا شرف کمانا پڑے گا۔ جب تک وہ شرف پیدا نہیں ہوتا، شرف حسینی کی بو بھی ہمیں نہیں آئے گی۔ کوفیوں نے حسین ابن علی کو بلا لیا لیکن شرف کا ثبوت نہیں دیا، چونکہ جو شرف انہیں کمانا چاہیے تھا وہ نہیں کمایا۔ شرف ضائع بھی ہو جاتا ہے عزیزان، شرف میں نے اشارہ کیا ضائع ہو جاتا ہے، گناہ سے ضائع ہو جاتا ہے، معصیت سے ضائع ہو جاتا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے باشرف انسانوں کے لیے قرآن مجید میں تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ باشرف انسان کون ہوتے ہیں، سورہ بارکہ فرقان۔ وقت ختم ہے، میں بس اشارہ کر کے یہاں سے گزرنا چاہتا ہوں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ فرقان میں، 25 نمبر سورہ قرآن مجید میں، آیہ 72 میں باشرف انسانوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے ذکر کیا وہ لوگ جو اپنا شرف گنوا بیٹھتے ہیں، لٹا بیٹھتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنا شرف بچا لیتے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقی اثاما۔ باکرامت آدمی گناہ کے نزدیک نہیں جاتا۔ خداوند تعالیٰ نے باشرف انسان کبھی گناہ کے نزدیک نہیں جاتا۔ خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی کی، اے موسیٰ سن لے میری بات، اے موسیٰ سن لے میری بات، کہ ہرگز، یہ امیر المومنین کا بھی فرمان ہے، حضرت موسیٰ کو بھی خدا کی وحی یہی ہوئی، یعنی تمام انبیاء کی تعلیمات یہ ہے۔ خداوند تعالیٰ کا فرمان ہے اے موسیٰ یہ بات سن کر اپنی قوم کو بتا دے، اپنی قوم کو اور بشریت کو سنا دے کہ کبھی بھی ما زنا غیور قطو، کوئی غیرت مند کبھی زنا کے قریب نہیں جا سکتا جس کے اندر غیرت موجود ہو۔ ما زنا غیور قطو، غیرت مند کبھی اس عمل کی طرف نہیں جا سکتا، باشرف کبھی کسی دوسرے کی ناموس کو نہیں دیکھ سکتا جس کے اندر خود شرف موجود ہو۔ اگر شرف انسان کے اندر موجود ہو، کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں جاتا، حرام کے قریب نہیں جاتا۔ لہذا خداوند نے فرمایا کہ وہ لوگ جو خدا کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، شرک نہیں کرتے، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ، اور وہ نفس محترم جس کا احترام ہے، حرمت ہے، اس کو قتل نہیں کرتے، الا بالحق، ولا یزنون، جو کبھی بھی زنا کے قریب نہیں جاتے، ومن یفعل ذلک یلقی اثاما، لیکن جو ان کے قریب جاتے ہیں وہ درحقیقت گناہکار ہیں، وہ گناہ سزا ملتے ہیں، وہ معصیت کار ہیں، ان کے وجود کے اندر شرف نہیں ہے۔ بے شرف انسان نمازیں پڑھے، نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بے شرف انسان عزاداری کرے، عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بے شرف انسان سجدے کرے، سجدوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بے شرف انسان صدقے دے، صدقوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شرف چاہیے، شرف کے ساتھ یہ کام کرو۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، جن لوگوں نے گناہ کے قریب گئے، جو گناہ کے قریب گئے، خدا جہنم میں انہیں دوہرا عذاب دے گا، توہین آور عذاب دے گا، رسوا کنندہ عذاب دے گا۔ الا من تاب و آمنا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، وہ آمنا و ایمان لے آئے، وہ عمل صالحا، جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، خدا ان کے گناہوں کو بدل دے گا ان کی نیکیوں میں، جنہوں نے توبہ کر لی، جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، جن کے اندر شرف فطری قائم رہا اور جنہوں نے شرف کما لیا، خدا ان کے گناہ سارے دھو ڈالے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، چونکہ خدا غفور اور رحیم ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، وہ لوگ جو ہرگز باطل کا مشاہدہ نہیں کرتے، وہ لوگ جو ہرگز باطل کا مشاہدہ نہیں کرتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور وہ لوگ جب بھی گناہ کے قریب سے گزرتے ہیں باشرف انسانوں کی طرح گزر جاتے ہیں، باشرف انسانوں کی طرح گناہ کے قریب سے گزر جاتے ہیں۔ شرف کا گزرنا، کرامت کا گزرنا، باکرامت انسان کرامن گزرتے ہیں لغو سے، گناہ سے نگاہ تک اٹھا کے نہیں کرتے۔ اگر کوئی اوریان ہے اوریان رہے، اگر کوئی فساد میں مبتلا ہے فساد میں مبتلا رہے، یہ آنکھ اٹھا کے اس کی طرف نہیں دیکھتے، کرامہ گزر جاتے ہیں، کرامت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ یہ لوگ جو تمام گناہوں سے، تمام آلودگیوں سے اپنا شرف بچا کر لے آتے ہیں اور آ جاتے ہیں بارگاہ حسین ابن علی میں، پھر ذکر حسین کرتے ہیں، پھر شہادت حسین کا تذکرہ سنتے ہیں، پھر کلام حسین و خطبہ حسین سنتے ہیں۔ خدا ان کے شرف کو جلا عطا کر دیتا ہے، اس گور شرم میں تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، اس میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ حرارت ہرگز ٹھنڈی نہیں ہوتی، اور وہ حرارت اتنی بڑھتی ہے، وہ حرارت وہ تڑپ اتنی باہر آتی ہے کہ ان کی تڑپ کے اندر اس زمانے کی یزیدیت نابود ہو جاتی ہے۔
مردہ آباد، مردہ آباد،
امریکہ مردہ آباد،
مردہ آباد، مردہ آباد،
امریکہ مردہ آباد،
مردہ آباد، مردہ آباد،
مردہ آباد،
مردہ آباد۔ حسینیت کی راہ پر باقی رہنے کے لیے ہر انسان نہیں جا سکتا، شرافت مند جا سکتا ہے جس کے اندر شرف موجود ہو۔ ہم شرافت کا معنی بھی غلط کرتے ہیں۔ شرافت، شریف کس کو کہتے ہیں؟ شریف اس مسکین کو کہتے ہیں جو منہ میں زبان نہیں رکھتا، جو نہ کسی کو ٹوک سکتا ہے، نہ کسی کو روک سکتا ہے، نہ کوئی اظہار وجود کر سکتا ہے، نہ اظہار معاف ضمیر کر سکتا ہے، جس کے ساتھ اگر ظلم بھی ہو جائے وہ بولتا نہیں ہے، اف تک نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں بڑا شریف آدمی ہے، یہ تو بہت شریف آدمی ہے۔ یہ شریف آدمی نہیں ہے، یہ ذلیل آدمی ہے۔ ذلیل اور شریف میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہماری دنیا ہی الٹی ہو گئی، ہمارا دین ہی الٹا ہو گیا، ہم ذلیلوں کو شریف سمجھتے ہیں۔ ہم شریف کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہ تو بڑا شریف ہے، وہ تو بولتا ہی نہیں ہے، وہ شریف ہے، وہ تو جلدی مان جائے گا۔ وہ کیا مان جائے گا؟ ہم نے بیت المال کھانا ہے، کہتے ہیں فلاں سے تو ڈر لگتا ہے لیکن وہ فلاں سے کوئی خوف نہیں ہے چونکہ شریف آدمی ہے۔ کیوں شریف آدمی ہے؟ یہ اس کے سامنے جو مرضی ہے کرتے رہو، وہ نہیں بولے گا۔ یہ ذلیل ہے، یہ شریف نہیں ہے۔ مکتب حسین ابن علی میں یہ ذلیل ہے، یہ ذلت ہے۔ شرافت مند اس کو نہیں کہتے، شرافت مند اس کو کہتے جس کے اندر شرف کا گوہر موجود ہو، اور شرف کا گوہر جہاں موجود ہو اپنا پتہ خود دے دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ میرے اندر شرف موجود ہے۔ شرف جہاں پر موجود ہو وہ نہ صرف کسی کی ناموس کی طرف دیکھتا نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کی ناموس کو خطرے میں دیکھ لے تو یہ نہیں کہتا کہ میری ماں بہن تو نہیں ہے، کسی اور کی ماں بہن ہے، نہ، وہ کسی کی ناموس کو خطرے میں دیکھ کر غیرت میں آ جاتا ہے، اس کا گوہر شرف اپنا پتہ بتا دیتا ہے۔ اس لیے امیر المومنین جو شرف کا امام ہے فرماتے ہیں کہ میری حکومت میں، میری قلمرو میں ایک یہودی عورت کے پاؤں سے پازیب نکل گئی، شرافت مند اگر غیرت سے مر جائے تو میں ملامت نہیں کروں گا۔ شرافت مند وہ نہیں ہوتا جو دور بیٹھا رہے، وہ ذلیل ہوتا ہے۔ حسینیت کا راستہ ذلیلوں کا راستہ نہیں ہے، شریفوں کا راستہ ہے، شرافت مندوں کا راستہ ہے، کرامت والوں کا راستہ ہے۔ سید الشہداء نے رہ گیا یہ مضمون، یہ اتنے دنوں کا تھا ہی نہیں۔ شرف حسینی، سید الشہداء کے اپنے خطبات رہ گئے، وہ سب کو جو بیان کرنا چاہتا تھا آپ کی خدمت میں۔ انشاءاللہ کبھی اور توفیق نصیب ہوئی اس موضوع کو تکمیل کریں گے۔ سید الشہداء علیہ السلام نے روز عاشور انصار اور بنو ہاشم کو اکٹھا کر کے کیا فرمایا؟ جنگ کے عالم میں، جب جنگ اپنی شدت پر تھی اور بچے پیاس سے بلک رہے تھے، تڑپ رہے تھے، سید الشہداء نے آ کر ان کو تسلی دی، بچوں کو اور جوانوں کو اور نوجوانوں کو اور خواتین کو اور سب کو تسلی دی۔ کن الفاظ کے ساتھ؟ ان الفاظ کے ساتھ، صبرن یا بن الکرام، اے کرامت کے فرزندوں صبر کرو۔ اے شرف کے بیٹو، اے شرف کی ذریت، اے شرف کی اولاد، صبر کرو، صبرن یا بنی الکرام. اے کرامت کی اولاد، اے کرامت کی ذریت، اے نسل کرامت، اے نسل شرف، صبر کرو، یہ صبر کا مقام ہے. اور شرافت مندوں نے اپنی شرافت سے، اپنی شرف سے صبر کیا. صبر کس طرح سے کیا؟ ایک علی کے بیٹے کی استقامت تھی کہ نہر فرات میں پہنچ گیا، پانی چلو میں بھر لیا لیکن منہ میں نہیں ڈالا. کیوں نہیں ڈالا؟ چونکہ عباس فرزند شرف ہے، وہ فرزند کرام ہے. صبر یا بنی الکرام، کسی نے زیر خنجر واویلا نہیں کیا، کسی نے زیر خنجر اس طرف فریاد نہیں کی، ہائے میں مارا گیا، ہائے میں زخمی ہو گیا، کسی نے بھی آہ فریاد نہیں کی، بے صبری نہیں دکھائی. اور پھر فرزندان شرف کے بعد ابو شرف و ابو کرامت کا وقت آ گیا، کرامت کے باپ کا وقت آ گیا، کرامت کے اب کا وقت آ گیا. کرامت کا باپ جس سے کرامت دنیا نے لی ہے، حسین ابو الکرامت ہے، حسین ابو الشرف ہے، حسین ابو الاحرار ہے، حسین گوہر شرافت کے امام ہیں، شرافت کے اب ہیں حسین. جب وقت آ گیا حسین ابن علی پر، تنہائی کا عالم آ گیا. اس تنہائی کے عالم میں دائیں بائیں دیکھا، صحرا کربلا خالی نظر آیا، انصار سے خالی، بنو ہاشم سے خالی. آپ نے اتنا خوبصورت لبیک یا حسین کہا، یہ جذبہ و ولولہ دیکھ کر، یہ تڑپ دیکھ کر انسان کے دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے، اے کاش آپ کربلا میں ہوتے. اس لحظے آپ کربلا میں ہوتے جب ابو شرف بالکل تنہا رہ گئے، چاروں طرف رخ کر کے ندا دی، این فرسان الحجا، یا فرسان الحجا، میرے شیروں کہاں سو گئے ہو، میرے شیروں کہاں چلے گئے ہو، اے حبیب ابن مظاہر کہاں چلے گئے ہو، اے نافع کہاں چلے گئے ہو، اے عباس کہاں چلے گئے، اے اکبر کہاں چلے گئے. ایک ایک شیر کو آواز دی، جب ندا نہیں آئی، سید الشہداء گنج شہداء میں چلے گئے. گنج شہداء اس خیمے کا نام ہے جہاں سے صبح سے عصر عاشور تک لاشیں اٹھا اٹھا کے لا کے رکھتے رہے. تمام شہداء کی لاشیں جس میں تھی، سوائے ایک لاش کے، سوائے ایک لاش کے، کہ وہ لاش علقمہ پہ پڑی رہی، وہ لاش نہیں آئی. باقی ساری لاشیں گنج شہداء میں تھیں. آج بھی وہ گنج شہداء، خدا آپ کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، سید الشہداء علیہ السلام کے روزہ اطہر کے پائنتی کی طرف متعدد شہداء کے اسمار لکھے ہوئے ہیں، اسی کو گنج شہداء کہتے ہیں. اس گنج شہداء میں گئے اور جا کر ندا دی، میرے شیرو تم یہاں سوئے ہوئے ہو، تمہارے مولا پر وقت تنہائی آ گیا ہے، وقت آخر آ گیا ہے، اب حسین میدان میں جانا چاہتے ہیں. آپ زیارت ناموں میں پڑھتے ہیں ایک صفت سید الشہداء کے لیے، السلام علیک ایہا الوتر الموتور، اے وتر موتور سلام ہو تجھ پر. کبھی غور کیا ہے اس کے معنی پر؟ وتر موتور، وتر تنہا کو کہتے ہیں، اکیلے کو کہتے ہیں. موتور جو بہت ہی تنہا ہو، جسے تنہا کر دیا گیا ہو. امام فرماتے ہیں کہ میری جد پر ان لفظوں کے ساتھ ضرور درود بھیجا کرو، السلام علیکا ایوہ الوتر الموتور، اے تنہا اے تنہا، اے تنہا اے تنہا تجھ پر درود ہو. امام زمانہ فرماتے ہیں میری جد کو جن الفاظ سے یاد کیا کرو، خود بھی امامنی سے یاد کرتے ہیں، السلام علیک یا قتیل الابرات، اے قتیل ابرات، اے شہید ابرات درود ہو تجھ پر. شہید ابرات آنسو، ابرات آنسو کو کہتے ہیں. امام کیا فرماتے ہیں امام زمانہ؟
میرا درود ہو اس پر جسے رلا رلا کے مارا گیا ہے، میرا سلام ہو اس پر، کس پر؟ جس کو پیاسا مارا گیا ہے۔ عزیزو اب پیاسے کی جنگ کا وقت آ گیا، اب تشنہ لب کی جنگ کا وقت آ گیا۔ سید الشہداء جاتے ہیں خیمے میں، اپنی بہن زینب سلام اللہ علیہا سے فرماتے ہیں، بہن وہ جو میں نے مدینے میں پرانا لباس سونپا تھا وہ مجھے نکال کے دیجئے۔ جناب زینب لباس نکال کے دیتی ہیں اور ساتھ ہی یہ عرض کرتی ہیں، بھیا کیا یہ آخری گھڑی آ پہنچی ہے؟ پرانا لباس علامت ہے آخری وقت کی۔ سید الشہداء نے فرمایا، ہاں بہن آخری وقت آ پہنچا ہے۔ سید الشہداء نے لباس لے کر جگہ جگہ سے اس کے سوراخ کرنا شروع کیے، جگہ جگہ سے لباس کو پھاڑنا شروع کیا۔ غیورو شرافت مندو، حسین کے اندر گوہر شرافت دیکھو، جو جو وقت شہادت قریب آ رہا ہے گوہر شرف حسین تابناک تر ہوتا جا رہا ہے۔ اے غیرت مند عزادارو غیور کے نام لے واؤ، اب دیکھو اپنی غیور امام کو دیکھو کیا فرماتے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، بھیا یہ لباس تو پہلے ہی پرانا ہے، یہ لباس تو پہلے ہی پوسیدہ ہے، اس لباس میں کسی کی رغبت نہیں ہے، اسے کیوں جگہ جگہ سے پھاڑ رہے ہیں، اسے سوراخ کیوں کر رہے ہیں؟ سید الشہداء فرماتے ہیں، اے بہن بڑے کمینے دشمن سے پالا پڑا ہے، بڑے لعین و فرمایا دشمن سے پالا پڑا ہے، مجھے یقین ہے مجھے قتل کرنے کے بعد میری لاش کو لوٹ لیں گے، میری لاش کو لوٹ لیں گے، مجھے یقین ہے میرا لباس بھی لوٹ کے لے جائیں گے، لیکن حسین پسند نہیں کرتے، حسین پسند نہیں کرتے، ابو شرف پسند نہیں کرتے کہ شہادت کے بعد بھی تن حسین ریت پر عریان ہو جائے، تن حسین ننگا ہو جائے۔ فرماتے ہیں اس لیے میں نیچے یہ لباس پہنتا ہوں کہ شاید اسے پرانا سمجھ کر پھٹا ہوا سمجھ کر چھوڑ جائیں، مجھے پھٹا ہوا سمجھ کر چھوڑ جائیں۔ سید الشہداء نے پرانا لباس پہنا، پرانے لباس کے اوپر معمولی لباس پہنا، اس کے اوپر جنگی لباس پہنا، اور پھر جناب زینب سلام اللہ علیہا سے فرمایا، بہنا تمام بیبیوں کو اکٹھا کرو، حسین رخصت ہونا چاہتے ہیں، حسین آخری سلام کرنا چاہتے ہیں۔ ساری بیبیوں کو اکٹھا کیا گیا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے میں اکٹھی ہوتی ہے، جناب زینب فرماتی ہے، بیبیوں آخری دفعہ حسین کے چہرے کی زیارت کر لو کہ نورانی چہرہ پھر دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ بیبیوں نے حلقہ بنا لیا، باری باری آ کر سید الشہداء کی زیارت شروع کرتی ہے، کوئی بیبی آگے بڑھ کر ہاتھ چومتی ہے، کوئی بی بی بازو چومتی ہے، ایک بچی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے پاؤں پہ بوسے دیتی ہے، پاؤں پہ بوسے دیتی ہے، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا کا انداز عجیب ہے، بار بار آگے بڑھ کر سید الشہداء کی گردن پہ بوسے دیتی ہے، ایک بوسا دے کر فرماتی ہے، بھیا یہ مزارا کا بوسا ہے، ایک بوسا دے کر فرماتی ہے، بھیا یہ بابا علی کا بوسا ہے، ایک بوسا دے کر فرماتی ہے، بھیا یہ نانا رسول کا بوسا ہے۔ بیبیاں سید الشہداء کو رخصت کرتی ہیں، رخصت کرنے کے بعد آپ کے مولا آ جاتے ہیں، وتر الموتور میدان میں آ جاتے ہیں، آ کر اپنے راہوار کے پاس گھوڑے کے پاس کھڑے ہو کر دائیں بائیں دیکھتے ہیں، اور تنہا حسین کو، پیاسے حسین کو، مظلوم حسین کو کوئی سوار کرنے والا موجود نہیں ہے۔ مولا کو وہ وقت یاد آتا ہے جب گھوڑے پہ سوار ہونے کے لیے آتے تھے، ایک طرف علی اکبر آ جاتے، ایک طرف عباس آ جاتے، ایک طرف ہاشمی جوان آ جاتا، کوئی لگام تھامتا، کوئی رکاب سنبھالتا، کوئی اپنا کندھا پیش کرتا، اپنے مولا کو گھوڑے پہ سوار کرتے، درود ہو آپ پر اے حسین غریب، اے حسین مظلوم، اے تنہا حسین، اے تشنا حسین، درود ہو آپ پر، اب کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ سید الشہداء گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، سوار ہونے کے بعد گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، میدان کی طرف جائے گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا، سید الشہداء فرماتے ہیں، تو بڑا باوفا حیوان ہے، تو
بڑا تھکا ہوا ہے، مجھے معلوم ہے تو پیاسا ہے، صبح سے میرے ساتھ مقتل میں جاتا رہا، تو آتا رہا، لاشیں اٹھاتا رہا، بس آخری دفعہ حسین کو میدان میں لے جا، میں واپس نہیں لوٹوں گا، گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا۔ سید الشہداء نے گھوڑے کی نگاہوں کا تعاقب کیا، گھوڑا مسلسل زمین کو دیکھ رہا ہے، جب سید الشہداء نے جو گھوڑے کی نگاہوں کا تعاقب کیا، بس ایسا منظر دیکھا جو خدا کسی باپ کو نہ دکھائے، خدا کسی باپ کو نہ دکھائے۔ حسین سے زین چھوٹ گئی، دوبارہ زمین پہ آ گئے۔ عزیز و بڑا قیامت کا منظر تھا، چھوٹی سی بچی ہے، 3 سالہ بچی گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے اور فریادیں کر رہی ہے، میرے پاپا کے گھوڑے، میرے پاپا کو لے کر نہ جانا، میرا بابا پیاسا ہے، میرا بابا تشنا ہے، میرا بابا پستا ہے، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو گیا واپس نہیں آیا۔ بچی فریادیں کرتی ہے، سید الشہداء نے بچی کو اٹھایا، سینے سے لگایا، ماتا چون کے کیا فرماتے ہیں، میری بیٹی اتنے دکھیا بہن نہ کر، اگر تو یوں ہی روتی رہی تیرا پاپا مقتل میں نہیں جا سکے گا۔ ماں زہرا منتظر ہے، بابا علی منتظر ہے، نانا رسول منتظر ہے۔ بچی کو پھوپھی کے حوالے کر کے کیا فرماتے ہیں، زینب میری بچی کا خیال رکھنا، جب سونے کا وقت آ جائے اسے سینے پہ سلانا، میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ مظلوم دوبارہ گھوڑے پہ سوار ہو گئے، سوار ہو کر میدان کی طرف جاتے ہیں۔ عزاداروں، امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میرے جد کا ذکر پڑھنے والوں، میری جد کا ودا ضرور پڑھا کرو۔ امام زمانہ ودا مظلوم پڑھ کر روتے ہیں، سن کر روتے ہیں۔ سید الشہداء نے اب جب میدان کی طرف گھوڑے کو ڈالا، چند قدم سید الشہداء جب گھوڑے کے ساتھ مقتل کی طرف بڑھے، زینب سلام اللہ علیہا خیمے سے باہر آ گئی، خیمے سے باہر آ کر امام کے ساتھ چند قدم چلنے لگی، امام نے گھوڑے کو روک لیا اور مڑ کر کیا کہا، زینب خبردار، جب تک حسین زندہ ہے خیمے سے باہر نہیں آنا۔ ابھی میں زندہ ہوں، خیمے سے باہر نہیں آنا۔ جناب زینب کیا فرماتی ہیں، سید الشہداء کو فرماتی ہیں، محلن محلا یا ابن الزہرا، ارے فاطمہ کے بیٹے، ذرا آہستہ آہستہ جا، ہمیں اپنی حسین صورت دکھاتا جا، ہمیں اپنا حسین چہرہ دکھاتا جا، یا حسین۔